السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین وهو خیر المعین. جعفر طیار کے مومنین سے اکثر مختلف مساجد میں اس طرح کے پروگرامز میں ملاقات ہوتی رہتی ہے. ہاں ویسے دوست اگر آگے آ جائیں تو ذرا کیمرے کو چھوڑیں, آپ لوگ آگے ہیں, آپ لوگوں سے اصل میں بات کرنی ہے. کیمرے ہے نا یہ. موضوع جو ہمیشہ خصوصاً شیعہ آبادیوں میں جہاں تشیع اکثریت میں رہے, شہر ہوں یا آبادیاں ہوں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کردار پر تشیع کے اس رول پر کہ جو ہمیں پلے کرنا چاہیے, کر رہے نہیں کر رہے, آیا ساتھ دے پا رہے ہیں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں, پاکستان کی تشیعوں کو کردار بن رہا ہے, اپنے ہمارے جو حالات ہیں تھوڑا بہت اس پر بھی نگاہ کہ خود پاکستان کی تشیعوں اگر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ کچھ کمزور رہ گئی ہے, ان وجوہات پر ہماری کوشش ہوتی ہے ان دو تین موضوعات کو آپ جہاں موقع دیں مومنین سننے کا, ہمیں بولنے کا, آپ کو سننے کے لیے آمادہ ہوں, ہم ان موضوعات پہ کوشش کرتے ہیں کچھ بات کریں. جیسے یہ عجیب سا مجمع جو ہے نا وہ ہو گیا ہے, یعنی کیمرے زیادہ ہو گئے ہیں, مجمع یا ادھر بیٹھا ہے یا ادھر بیٹھا ہے, اور یہاں جو ہے کوئی نہیں, یا یہ کہہ رہا تھا کہ اس جگہ کو ذرا آئیں نا نوجوان, ذرا اس جگہ کو آگے بھریں تھوڑا سا. پاکستان کی تشیع آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کی اپنی عمر جو ہے وہ 60-70 سال سے زیادہ بن نہیں رہی. پاکستان کی تشیع خصوصاً جن علاقوں میں یا جن ایریاز میں ہم رہ رہے ہیں, جنہیں ہم کہیں کہ پارٹیشن کے بعد کچھ علاقے بنے خصوصاً کراچی کے اندر اس طرح سے پاکٹس میں, تو ان کی ایج تھوڑی اور کم ہو جائے گی. پوری تشیع پاکستان اگر ہم 60 سال کے ہیں, یعنی اپنے بننے کے بعد سے لے کر 47-48 کے بعد سے لے کر ابھی تک, اگر شیعہ پاکٹس میں آ جائیں تو اور کم ہو جائے گا, یعنی بات کو تھوڑا اور محدود کرنا پڑے گا یا کچھ سال اور کم ہو جائیں گے. جبکہ جو اس وقت جن علاقوں میں تشیع, جن علاقوں میں, جن ملکوں میں تشیع اس وقت اگر ہم کہیں کہ لیڈنگ رول نہ کہیں لیکن پھر بھی سب سے مؤثر کردار, جن علاقوں میں اس وقت تشیع, ایران سر فہرست ہے, لبنان دوسرے نمبر پر ہے, عراق تیسرے نمبر پر ہے, بحرین چوتھے نمبر پر ہے, حجاز پانچویں نمبر پر ہے, جسے آج استعماری سازشوں کی وجہ سے ہم سعودی عرب کہتے ہیں, ورنہ وہ ہمارا حجاز ہے, وہ اسلامی سرزمین, ایسی اسلامی سرزمین کو جو آئمہ کی سرزمین ہے, یہ مکہ ہو یہ مدینہ ہو, یہ وہ جگہیں ہیں کہ جہاں تشیع اصل میں اصل اسلام انہی جگہوں پر پلا ہے, اور اس کے بعد تشیع صحیح طرح سے آبیاری ان علاقوں میں ہوئی ہے, تشیع ان علاقوں میں رہی ہے. یعنی چھٹے امام اگر ہمارے مکتب کے لیڈر اور قائد کہلائیں تو سب سے زیادہ اس شخصیت نے جس جگہ پر کام کیا وہ مدینہ ہے. کبھی بھی یہاں کی تعداد, تشیع کی تعداد مدینہ میں سوائے ان آخری 70-80 سالوں کے, کہ جو ایک سازش کے تحت مدینہ کو تشیع سے خالی کیا گیا, اگر اس 70-80 سال پہلے ہم چلے جائیں تو مدینہ اکثریتی آبادی ہے شیعوں کی. ہمارے کم سے کم 4 امام, 5 معصوم, 6 معصوم اسی جگہ پر مدفون ہیں, یہی مدینہ ہے, یا اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی عظیم عظیم شخصیات معصومین کو چھوڑ کے. تشیع کا مرکز ہے یہ مدینہ, یہ مکہ, یہ اگر عالم اسلام کا مرکز ہے تو اصل میں یہ تشیع کا مرکز تھا پہلے, بعد میں یہ عالم اسلام سعودی عربیہ نے ایک کھیل کیا اور اس کو کوشش کیا کہ تشیع سے پاک کر دیا جائے, اور یہ ایسا لگا کہ جیسے شیعوں سے پاک کوئی سرزمین ہے، شیعہ جہاں پہ نہیں رہتے یا نہیں ہوتے، ایسی کوئی بات نہیں. تو بہرحال پانچواں نمبر ہم حجاز کا کہیں کہ جہاں پر ایک تشیع ایسا رول پلے کر رہی ہے کہ جو عجیب ہے، قابل رشک ہے. اس وقت وہ گھٹن کا ماحول جو سعودیوں نے پورے پاکستان میں یا دنیا میں بنایا ہوا ہے، ایک طرف وہ دیکھیں اور ایک طرف خود تشیعوں کو دیکھیں کہ وہ ابھی بھی حجاز میں موجود ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جتنا بھی ان کا شرقی مشرقی علاقہ ہے، جہاں پر قطیف اور احسا کہتے ہیں کہ دو بڑے قطیف اور احسا دو بڑے صوبے، وہاں پر تشیع اس وقت بحرین کے معاملے کے بعد، ویسے اس سے پہلے بھی لیکن اس کے بعد تو وہ کوئی دن نہیں ہے جس دن قربانیاں دے رہا ہوں، روڈوں پر ہیں. بہرحال کہنے چاہ رہے تھے کہ ہم آ رہے ہیں پاکستان کے موضوع پر، بات ہمیں پاکستان کی تشیعوں پہ کرنی ہے، اپنے حالات پر کرنی ہے. لیکن ہم موازنہ کر رہے ہیں کہ تشیع عالم اسلام میں بالکل ایسے آئسولیٹ زندگی نہیں گزار رہی جیسے ہم پاکستان میں گزار رہے ہیں. جتنے ہم اس وقت اپنی بقا کی جنگ کے لیے ساری جدوجہدوں کا مرکز ہم نے اس وقت ایسا لگتا ہے کہ اپنی بقا کو بنا رکھا ہے، ابھی پوری دنیا میں تشیع اس طرح سے نہیں ہے. وہ اس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں. لبنان میں نے کہا پہلے دوسرے نمبر پر ہے، ایران پہلے نمبر پر ہے، پھر عراق اور پھر آہستہ آہستہ دوسرے ممالک اس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ وہاں پر ان کی اپنی بقا کا مسئلہ نہیں ہے، اب وہاں پر دشمنان اہل بیت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. یعنی بالکل الٹا مسئلہ ہے، بالکل استعماری طاقتیں کمزور ہو گئی ہیں. یعنی اب ایران تو نکلا ہی نکلا ہاتھ سے، معلوم ہے آپ کے سب، یعنی استعماری طاقتوں کے ہاتھ سے ایران نکل گیا، شیعہ حکومت بن گئی، عالم دین، روحانیت، فقیہ، مرجع، مجتہد، اب یہ لوگ حکومتوں میں ہیں. نہ صرف حکومتوں میں ہیں بلکہ یعنی اس سے بڑھ کر بات کیا ہوگی. میں اس کو اس طرح سے کہا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں علامت عالم دین یا علم امامہ ہے، ابا قبا ہے، لباس ہے، پتہ چلتا ہے. یعنی اس سے جب تک ہم تو یوز ٹو ہیں، یعنی ہم تو دیکھتے رہتے ہیں، ہم تو اس عالم دین کو، اس ابا قبا کو، اس لباس کو دیکھتے رہتے ہیں. لیکن آپ تھوڑا عرصہ پہلے سوچیں، تھوڑا عرصہ پہلے سوچیں، کہاں، کس جگہ پر، کس کو معلوم تھا عالمی سطح پر، عیسائیوں میں کس کو معلوم تھا کہ شیعوں کا جو عالم دین ہوتا ہے یعنی اس کا یہ اس کی علامت ہوتی ہے، وہ یہ اس طرح سے لباس پہنتا ہے. یعنی ابھی پاکستان کے اندر بھی نیا موضوع ہے، پاکستان میں بھی اہل سنت کے درمیان آپ چلے جائیں تو شیخ اور سید کا فرق نہیں معلوم ہے کہ یہ سید کالا ماما پہنتا اور شیخ صاحب سفید پہنتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے، لوگ اس کو ابھی تک ڈگریاں سمجھتے ہیں. اہل سنت میں چلے جائیں تو شیعوں کو معلوم ہے ان باتوں کا، آپ کو معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن باہر والے کو چلے جائیں وہ سمجھتا ہے ڈگری کا کوئی فرق ہے کہ جب چھوٹی ڈگری ہوتا ہے تو بےچارا سفید پہنتا ہے، بڑی ڈگری ملتی ہے تو سید یعنی کالا پہن لیتا ہے. اس طرح یہ جو وہ لوگ ہیں جو ذرا احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بقیہ ورنہ تو پتہ نہیں کس طرح کے الزامات لگائے ہیں ابا اور لباس قبا یہ پہننے والوں کو، یعنی اہل سنت دنیا میں. تو کہاں، کس وقت، کس جگہ پر کبھی تشیع نے اس طرح سے اپنا تعارف کروایا، لباس پہنا ہوا ہو، ابا قبا پہنی ہوئی ہو اور وہ گھوم رہا ہو اور لوگ سمجھ جائیں دیکھتے اس کو کہ یہ شیعہ ہے؟ ایسا نہیں تھا، کبھی نہیں رہا ایسا. بلکہ خود لباس کے ساتھ گھومنا پوری دنیا میں کوئی آسان کام نہیں تھا. اور ابھی کہاں پہنچ گئی تشیع؟ اس وقت پارلیمنٹ کا، دنیا کی پارلیمنٹ جمع ہوئی ہیں، ابھی گزشتہ دو سال پہلے ہم دیکھ رہے تھے، دنیا کی پارلیمنٹ کا اجلاس تھا، یو این او کا پروگرام تھا، یہ اقوام متحدہ، یہ وہ عالمی پلیٹ فارم ہے جو ہم نے نہیں بنایا، پتا ہے آپ لوگوں کو، یہ استعمار نے خود سجایا ہے یو این او کو، وہ بیوقوف بنانے کے لیے عالم اسلام، پوری دنیا کے لوگوں کو، خصوصاً عالم اسلام کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یو این او بنائی گئی ہے، تاکہ آپ سلو صفائی سے رہیں. پتہ ہے آپ کو دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ آئیڈیا دیا گیا تھا، دوسری جنگ عظیم کے بعد 45 میں بنائی گئی ہے. نیت کیا ہے کہ ایسا ہو ہی نہ کہ کسی ملک کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہوں، جس پہ چاہے حملہ کر دے. ہٹلر کو مہار کرنے کے لیے، رشیا کو مہار کرنے کے لیے، ان کے ذہنوں میں جو زمانے کے استعمار تھے، یہ یو این او کا، یو این او کی بنیاد رکھی گئی ہے کہ اس میں سارے ملک آ کے اس کا ممبر بن جائیں گے، اور پھر اگر کوئی بھی ایشو ہوگا ہم اس فورم میں جہاں سارے ملک بیٹھے ہوئے یہاں پر طے کریں گے، جو طے ہو جائے گا پھر سارے ملک مل کے حملہ کر دیں گے، یا اس کو سمجھائیں گے پہلے، نہیں سمجھ میں آئے تو پھر سگنیچرز لیں گے یو این او سے اور حملہ کر دیں گے. جب بھی ہوا ہمیشہ عالم اسلام پر ہوا، سنا ہوگا آپ نے، سوائے ایک آخری استثنائی ایشو ہے، بوسنیا والا، کہ انہوں نے پہلی مرتبہ سربینس کے اوپر کیا تھا، ڈیٹن معاہدہ ہوا، وہ جب ایک الگ کہانی ہے، وہ بھی کیوں ہوا تھا یہ بھی سب پتا ہے، کہ بوسنیا کے مسلمان کی تیزی سے اسلام کو تلاش کر رہے تھے، یورپینز نے کہا کہ یار ایسا نہ ہو کہ ان کا چہرہ ہمیشہ یا اسلامی فوج بن جائے اس آئیڈیا پر اور وہ کہیں آ جائیں اس علاقے میں، تو انہوں نے کہا اس کو روکنے کے لیے یو این او نے نیٹو کو اجازت دی اور نیٹو نے پھر وہ یعنی حملہ کیا سربینس کے اوپر. یہ ایک استثنائی موضوع ہے، بقیہ جب بھی یہ ساری دنیا جو جمع ہے 45 سے لے کر آج تک، جب بھی انہوں نے حملہ کیا ہمیشہ کسی مسلمان ملک پر، ہمیشہ کسی مسلمان آبادی پر، ہمیشہ کسی مسلمان موضوع اور قضیے کے اوپر، لگتا ہی نہیں. یعنی اسرائیل کے خلاف آج تک اگر ہزاروں زیادہ ہو جائیں تو سینکڑوں قراردادیں پاس ہو چکی ہیں، جو رد ہو چکی ہیں، ویٹو ہو چکی ہیں، ان کو چھوڑیں، جو کھو گئی ان کو لایا پارلیمنٹ میں پیش ہو گئی، جس پہ ہاں اور ووٹ بھی پڑ گئے اور حمایت بھی ہو گئی، اس پہ باوجود اسرائیل کے خلاف آج تک کچھ نہیں کر سکے، کر ہی نہیں سکتے. اسرائیل کے لیے نہیں بنایا تھا یہ، بنائے بےچارے مسلمانوں کے لیے تھا، یہ پروگرام ہی مسلمانوں کے لیے تھا. تو اب وہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے، یو این او کہلاتا ہے، ساری دنیا جمع ہوتی ہے، ان کا اجلاس ہے دو سال پہلے کا، اور اجلاس بھی پارلیمنٹس کا ہے، دنیا کی ساری اسلامی غیر اسلامی جو بھی ہو سب پارلیمنٹس جمع ہوئی ہیں سارے ممالک کی. اب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے اندر جب شیعہ پارلیمنٹ سے نمائندہ گیا، اب شیعہ پارلیمنٹ یعنی ایران کے اندر حکومت بنائی ہوئی ہم نے، اور کہاں ہے ہمارے پاس، وہاں کا پارلیمنٹ کا جو نائب اسپیکر ہے سید ہیں، بودرابی معروف آدمی ہیں، اب وہ سید ہیں، معمم ہیں، اب عقبہ اور لباس کے اندر ہیں، ایک انٹلیکچل ہے، وہ سیاست کی دنیا کا انٹلیکچل ہے. جب ساری پارلیمنٹس تھی تو ادھر سے ہی بلایا گیا تھا، ایران کے پارلیمنٹ میں وہ بھی تھا نمائندہ، اور وہ اتفاق سید، اور وہ اپنے لباس میں، اب عقبہ میں. اب بڑی پریشانی ہو گئی اجلاس کرنے والوں کو، انہوں نے کہا یہ کوئی وائز کی جگہ تو نہیں ہے، نصیحتوں کی جگہ تو نہیں ہے، یہ تو پارلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی ہمارے جو مولانا ہیں یہ تمہارے جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان سے زیادہ سیاست جانتے ہیں، بٹھا لو، بات کر لو ان سے، ان کو موقع دو ایک بار، پارلیمنٹس میں گفتگو کر رہے ہیں، موقع دو تو ان کو پتہ چلے تمہیں کیا چیز ہے. بہرحال کیونکہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق پھنس گئے تھے، وہ اپنے ہی بنایا قانون تھا کہ بھائی پارلیمنٹس کے نمائندے آئے ہوئے تو ان کو تو گفتگو کرنی کرنی ہے، ہماری طرف سے گئے ابو ترابی تھے، سید ہیں، نائب اسپیکر ہیں اس وقت، وہ نائب اسپیکر کو بٹھا دیا انہوں نے، کہا ٹھیک ہے بھائی بات کرو. حاجی آقا کو موقع مل گیا، آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں دیا، آدھے گھنٹے کے اندر انہوں نے صرف اسلام کے عادلانہ پارلیمانی نظام پر بات کی ہے. ایک تو اسلام، پھر عادلانہ، پھر پارلیمانی، اور پھر نظام، یعنی جمہوریت بھی آ رہی ہے، اسلام بھی آ رہا ہے، عادلانہ بات بھی ہو رہی ہیں، اور کر بھی ایک شیعہ رہا ہے، وہ بھی سید ہے، اب عقبہ میں لباس میں، اور مجبور وہ ہیں کہ اس کی بات پوری دنیا میں پھیلے بھی، یعنی روک نہیں سکتے. کیا مطلب، دنیا کے سارے جو اگر ممالک وہاں بیٹھے ہیں اور اسپیکرس بیٹھے ہوئے ہیں اور پارلیمنٹس آئی ہوئی ہیں، تو وہاں ساری دنیا کا کیمرہ مین بھی آیا ہوا ہے، اب وہ مجبور ہیں، یہ بات بھی باہر جا رہی ہے، چاہتے بھی نہیں ہیں پھیلانا لیکن نکل رہی ہے بات. آپ یقین کیجئے بزرگان مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ایسے مواقع تشیعوں کے پاس کبھی نہیں آئے پہلے، کبھی ہمیں، کبھی کسی جگہ پر کسی اہل بیت کے نمائندے کو، عالم دین ہو، ذاکر ہو، کوئی بھی کسی بھی سطح کا عالم دین ہو، کچھ بھی ہو، کبھی ایسا موقع ملا ہے کہ ہم ایک بات کر رہے ہوں اور پوری دنیا اس کو بیٹھ کے سن رہی ہو، ہم اہل بیت کے بارے میں بتا رہے ہوں اور لوگ سن رہے ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا. محدود، یعنی یہاں پر بٹھا دیا آپ نے اس ممبر پہ، اس ممبر پہ بات ہوئی، آپ لوگوں نے سن لی، یہی بات ختم ہو گئی، آپ نے کسی کو ذکر کر دیا تو کر دیا. یہ تو ابھی کیمرے شروع ہوئے، ابھی یعنی اس طرح سے الیکٹرانکس میں تھوڑی ترقی ہوئی تو باتیں کچھ مسجد سے نکل کے نیٹ پر اور ٹی وی پر بھی چلی گئی ہیں، ورنہ پہلے کب ایسا ہوا؟ یعنی کیا مطلب، ہم اپنی تازی مثالیں لیتے ہیں، بہت بڑی شخصیت پاکستان کی تشیعوں میں اور خصوصاً کراچی کے اندر، کہ جنہیں بہت عرصے تک تشیعوں کا قائد بھی سمجھا جاتا رہا، کم سے کم کراچی کی سطح پہ، یعنی رشید ترابی صاحب. اب سارے بزرگان رشید ترابی کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن اکثر وہ ہیں جو جانتے ہیں کہ جنہوں نے اس کی، ان کی یعنی ڈائریکٹ ان کی مجلس سن لی ہو، وہ جانتے ہیں. وہ ابھی آپ اس وقت نوجوان نسل سے کہیں تو بھائی کیا رشید ترابی صاحب مجالس پڑھا کرتے تھے، خصوصاً جو انہوں نے سجدے کے موضوع پر پڑھی، اب آپ ذکر کرنا شروع کریں، نوجوان کے لیے تو یعنی اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں، کیا مطلب ہوگا کوئی رشید ترابی گزر گیا. یعنی ہم ابھی چند سالوں پہلے اپنی ایک شخصیت کی جو کم سے کم تشیع کراچی کی تو قیادت کے عنوان سے تھی، یعنی ان سے بڑھ کر تو ابھی تک خطیب اور ذاکر نہیں آئے نا، ان کی تو جگہ ابھی تک کسی نے بھی نہیں لی، نہ ان کے بیٹے لے سکے نہ کوئی اور، ان کی جگہ تو نہیں لے پائے ابھی تک اس میٹر میں، مواد میں جو وہ دیا کرتے تھے. لیکن آپ دیکھیں ہم اس شخصیت سے کہ جو ہماری اس کراچی جیسے شہر میں تھی، وہ بھی صرف ان بزرگوں تک محدود رہ گئی کہ جنہوں نے خود سن لی تھی بات. اگر وہ بزرگ اس علاقے میں نہ جا پائے یا مجلس سے نہ سن سکے تو ہوں اسی زمانے کے بزرگ، اسی زمانے کے لوگ ہوں، لیکن ان کو بھی نہیں معلوم کہ رشید ترابی صاحب کیا کہہ گئے. تو بات تو یہ تھی کہ ہماری شخصیات جو باتیں کرتی رہی دنیا میں کسی بھی جگہ پر رہے ہوں, کسی بھی سطح پہ رہے ہوں, کسی بھی, یعنی اتنی بڑی شخصیت ہو, اس کا اپنا مقام کتنے بلند کیوں نہ ہو, لیکن جو وہ کہتا رہا وہ اسی جگہ پر دفن ہوتا رہا, اسی علاقے میں رہ گیا, کچھ لوگوں کے سینوں میں رہ گیا. اگر ان کے پاس صلاحیت تھی بولنے کی تو انہوں نے اپنے بچوں تک منتقل کر دیا ہوگا زیادہ سے زیادہ, یا کہیں بیٹھ گئے کسی جگہ خاندان میں, واقعہ نقل کر دیا ہوگا. ورنہ اب اس شخصیت کو جو ہم سے اتنی قریب رہی, کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ان کی رحلت کو, لیکن شاید اکثریت تشیع پاکستان یا کراچی کو ان کی قبر کا مقام بھی معلوم نہیں ہوگا. پوچھ کے دیکھ لیں آپ, جعفر طیار کے اندر ایک پوچھ لیں, سروے کروا لیں کہ ان کی قبر کا مقام معلوم ہو, شاید ان کی قبر کا مقام بھی معلوم نہیں ہوگا کہ وہ دفن کہاں پر. کیا کہنا چاہ رہا ہوں, اگر رشید تراوی صاحب کے ساتھ یہ ہوا ہے تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ تشیع کے ساتھ یہ ہوا ہے, پوری تشیع کے ساتھ یہ ہوا ہے. ہمیں کبھی بھی کسی بڑی سطح, بلے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر اپنی تشیع کو, اپنے اظہارات, اپنے نظریات بتانے کے لیے, یعنی ہم کبھی اپنا دین نہیں پھیلا سکے, نہیں پھیلا سکے. ساری زندگی جو بات کرتے رہے تقیوں میں کرتے رہے, تقیے سے تھوڑا سا باہر آئے تو اپنی مسجد اور اپنی امام بارگاہ میں کرتے رہے. ہاں, عزاداری کو روڈوں پہ کرتے رہے, لیکن عزاداری کے اس روڈ والے کو بھی کچھ اس طرح کی شکل دے دیے کہ عام لوگ اس سے ہمارے نظریات کا اظہار نہیں ہو رہا, یعنی یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہ عزاداری کا جلوس ہے, تشیع اگر عزاداری میں ہے تو یعنی کیا مطلب ہے, یعنی اپنا کیا پیغام دینا چاہ رہی ہے. وہ پیغام ہم ابھی, جبکہ روڈ پر آنا, عزاداری کے جلوس کا روڈ پر آنا 100% پیغام رسانی ہے, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. یعنی اظہار محبت ہو, اظہار محبت ہو, یا اس اذیت میں جو شہادتیں ہوئیں اس کے لیے ہم اپنے آپ کو اذیت میں ڈالیں, جو بھی آپ نظریہ بیان کریں عزاداری اور روڈ پر آنا, میں کہوں گا کہ پیغام پہنچانا اصل ہدف ہے, لیکن ہم اس موجودہ جس شیپ میں ہم اس وقت ہیں اپنے پیغام کو بھی نہیں پہنچا پا رہے. یعنی انہوں نے کچھ اس طرح سے کر دیا ہے, استعمار کی اس میں بھی سازشیں رہی, کچھ اس طرح سے کر دیا ہے کہ ہم پیغام بھی نہیں پہنچا پاتے اپنا. تو اگر یہ چھوڑ دیں پلیٹ فارم جو جلوس کی صورت میں ہے, جس میں ہم باہر آ جاتے ہیں اور پھر پوری روڈوں پر ہوتے ہیں تو کچھ لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ شیعہ اتنی تعداد میں ہیں, صرف یہی تعداد, یعنی یہ تعداد کا ہی پیغام پہنچ پاتا ہے کہ یہ اتنی تعداد میں ہیں اور اس طرح سے آج سوگوار ہیں, کالے کپڑے پہنے سوگوار ہیں, لیکن اس سے آگے نہیں پہنچا پا رہے. اس کو ہٹائیں تو ہمارے پاس کب, کس جگہ, کس شخصیت کا پیغام ان چھوٹے چھوٹے پلیٹ فارمز کے علاوہ کبھی بھی نہیں پہنچا, کبھی بھی نہیں پہنچا, کبھی بھی نہیں پہنچا. اب جب اس زمانے میں آپ دیکھیں ایک سید بیٹھا ہو اور وہ پلیٹ فارم ہمارا نہ ہو, وہ ممبر ہم نے نہیں سجایا, وہ یو این او تم نے بنائی ہے اور تم نے بھی اپنے اہداف کے لیے بنائی ہے, اپنے مقاصد کے لیے بنائی ہے, لیکن اس کے اوپر شخصیت آ گئے, سید آ گئی, بودراوی صاحب, ایک شیعوں کا نمائندہ آ گیا, ایک عالم دین آ گیا, اور آنے کے بعد اب وہ دنیا کی سب سے امپورٹنٹ ایشوز پر بات کر رہا ہے, سب سے امپورٹنٹ ایشوز آج کا جمہوریت, ڈیموکریسی ایک سب سے بڑا ایشو ہے. اب اس جمہوریت کو باقی رکھنے کے لیے اس میں عدالت لائی جا سکتی ہے نہیں لائی جا سکتی, یہ اس سے بڑا ایشو ہے. جمہوریت کے اپنے تقاضے ہیں, عدالت کے اپنے تقاضے ہیں, یہ ایک الگ بحث ہے, کیونکہ ابھی اور ہم آپ اس طرح کی پارلیمانی سیاستوں میں گئے نہیں ہیں. تشیع تو کافی عرصے تک, پاکستان کی تشیع خصوصاً کافی عرصے تک سیاست کو شجرہ ممنوع سمجھتی رہی ہے, شجرہ ممنوع کہ اگر اس میں وارد ہوئے یا اس میں داخل ہوئے یا آپ نے اس پھل کو چکھا تو آپ بغیر لباس کے ہو جائیں گے. اس طرح سے ہم سیاست کو دیکھتے رہے کہ بھائی مولانا صاحب کا سیاست سے کیا کام, محراب کا سیاست سے کیا کام, قرآن کا سیاست سے کیا کام, آپ کا سیاست سے کیا کام, میرا سیاست سے کیا کام, بابا سیاسی باتیں مت کرو. ہمیں تو اس طرح سے ہمیشہ میں کہتا ہوں خدا کی سیاست دیکھیں, اس جگہ کو جہاں مولانا صاحب کھڑے ہیں, کیا کہتے ہیں اس جگہ کو, محراب, کیا ترجمہ ہے اس کا, عربی کا لفظ ہے, نہیں 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 محراب کا ترجمہ عربی کا لفظ ہے, سب محراب کہتے ہیں اس کو, جا کے لغت میں اٹھا کے دیکھیے گا کہ یار محراب کا معنی کیا ہے, یہ نکلا کس سے, کیوں اس جگہ کو محراب کہہ رہے ہیں. خدا تو بہت ہی سیاسی ہے, اتنا سیاسی ہے خدا کے لفظ محراب, عالم دین کھڑا ہو رہا ہے, کہا محراب, یعنی جگہ, وہ جگہ کے جہاں سے جنگ کا آغاز ہوتا ہے, حرب کا آغاز ہوتا ہے, ہے رے بیم حرب, محراب آغاز جنگ کی جگہ. ہم سب سے غیر سیاسی عالم دین کو جگہ دے دیتے ہیں, مولانا آپ سنبھالیے, جب حالات خراب ہوتے ہیں تو بڑے پریشان ہوتے ہیں کیا کریں, یہ خدا کی پلاننگ میں غلطی نہیں تھی، غلطی تو ہماری اپنی پلاننگ میں. ہمارے پاس ممبر اور محراب کے علاوہ ہے کیا کہ جہاں سے ہم نے اپنے نظریات کا اظہار کرنا ہے؟ پلیٹ فارم تو ہم کو دیتے نہیں ہوں. آپ کو معلوم ہے صرف ایک مجلس ہے پورے سال میں، ٹیلی ویژن پی ٹی وی ہوا کرتا تھا، طالب جوہری صاحب اب ان کے ہاتھ میں ہے، پہلے کوئی اور شخصیت تھی. نصیر الاشتہادی کے ہاتھ میں زیادہ عرصہ رہا، آپ جانتے ہیں سارے بزرگان، نصیر الاشتہادی ایک بڑا نام تھا ہمارے یہاں کا. یہ دو شخصیات تھیں، انہی کو پی ٹی وی ایک، وہ بھی عاشور کی مجلس بس، اور اس عاشور کی مجلس میں بھی ہم مجبور تھے، ہمارے علماء مجبور تھے، چاہے چاہتے بھی ہوں کہ اپنے دل کی ساری باتیں کریں کر نہیں پاتے تھے. ہم ایک محدود باتیں ہی کرتے تھے، ایک مخصوص انداز میں بات کرتے تھے، کیونکہ معلوم تھا کہ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے اس کو. ایک دوسرے کے پالیسی پی ٹی وی گورنمنٹ کے ہاتھ میں، پتہ نہیں اگلے دن اگلی دفعہ من ہی نہ کر دے کہ بھائی یہ کیا مولانا صاحب نے سیاست شروع کر دی. تو کہنا چاہ رہا ہوں سوائے اس کے تو ہمارے پاس تھا ہی نہیں کوئی موضوع. ہمارے پاس سوائے اس ممبر اور محراب کے کیا ہے اپنی باتیں پہنچانے کے لیے؟ کچھ نہیں تھا. یا ممبر پر آپ صحیح آدمی بٹھائیں گے یا محراب پہ آپ صحیح آدمی لے کر آئیں گے، تب آپ حالات سے آگاہ ہوں گے، تب آپ کو پتہ لگے گا حسینیت ہے نہیں کیا. بہرحال تشیع کو موقع ملا، اظہار ہوا، سیاست کی باتیں شروع ہو گئی، مولانا صاحب نے سیاسی نظریہ بیان کر دیا، وفود آنا شروع ہو گئے، وفود آنا شروع ہو گئے، شخصیت کے گرد گھیرا ڈل گیا، کیونکہ پہلی مرتبہ کوئی جمہوریت کے اندر عدالت کی بات کر رہا تھا کہ بھئی عدالت کو بھی داخل ہونا ہے اسی جمہوریت کے اندر. اب جمہوریت جو ہے وہ یا لبرل ہوتی ہے یا سوشلسٹ ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ آپ کیا نئی باتیں کر رہے ہیں، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا، یعنی اسلام، قرآن اور اہل بیت کی سیرت سے لیا ہے، یہ ہمارا سیاسی نظام ہے. انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں نا لانا تو ہے نا آپ کو گھیر کے اس کو، جب آپ کہیں گے کہ عادلانہ پارلیمانی نظام تو پوچھے گا یہ کہاں سے، تو ہم کہیں گے بھئی یہ قرآن اور اہل بیت نے دیا ہے، جب تک وہ رہے حکومتیں کرتے رہے اور عادلانہ نظام کے تحت کرتے رہے. جنہیں موقع مل گیا، مولا کائنات اور رسول خدا، جنہیں موقع مل گیا، امام رضا علیہ السلام کو موقع نہیں ملا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ یہ بھی تھوڑی بہت حکومت بنا لیں، ولی عہدی کی حد تک رہی، لیکن نہیں ملا موقع. لیکن اگر ان سب کو موقع مل جاتا، ذرا دل سے بتائیے گا، دل سے بتائیے گا ساری شیعہ، اگر یہ موقع مل جاتا، مولا کائنات کو یہ موقع مل جاتا، جو 25 سال کا گیپ آیا رسول خدا اور مولا کائنات کے درمیان، اگر یہ گیپ نہ آیا ہوتا تو مولا کائنات کس پوسٹ پر بیٹھ رہے تھے، کس مقام پر بیٹھ رہے تھے، کس جگہ بیٹھنا تھا انہوں نے؟ خلافت کا مرکز تھا نا، یعنی خلافت کی پوسٹ تھی نا، کیا کون کون سے امور مسلمانوں کے اپنے ہاتھ میں لینے تھے؟ بسم اللہ، کوئی خاص کام تھا جو مولا کہنا تھا خلافت میں آنے کے بعد اپنے ہاتھ میں لینا تھا؟ یہ تمام امور مسلمانوں کے اپنے ہاتھ میں لینے تھے. بار بار رسول خدا کے نمائندے تھے نا، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ خدا، رسول خدا کی جگہ پہ بیٹھنا تھا نا، رسول خدا حکومت اسلامی بنائے بیٹھے تھے مدینے میں، سارے کام اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے، نہیں لیے ہوئے تھے، یعنی جنگوں کا تعین خود کر رہے ہیں بیٹھے نہیں کر رہے، حکومتوں کا تعین خود کر رہے نہیں کر رہے، لیٹرز لکھ رہے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں کو، یہ سب پڑی ہوئی باتیں نا آپ کی، بڑے بڑے بادشاہوں کو، روم اور یعنی قیصر اور کسرا کے نام سے، یعنی روم اور ایران، سب سے بڑے بڑے، یعنی اس قدر بڑی بڑی شہنشاہیت ہیں کہ پوری دنیا کو تقسیم کیا ہوا ہے دو بڑی طاقتوں نے. کب سے؟ 2500 سال اگر ابھی سے لگائیں تو، 2500 سالہ رسول خدا کے آنے سے پہلے ہم کہیں تو کم سے کم بھی 700 سال پہلے سے، رسول خدا کے آنے سے 700 سال پہلے سے اپنے درمیان تقسیم کیا ہوا ہے، 500 سال پہلے، 600 سال پہلے تقسیم ہوئی ہے دنیا. جیسے آج آپ نے سنی نا اصطلاح کہ دو ہی بڑی طاقتیں ہیں، یا امریکہ تھا یا روس، یا ملک امریکی ہونا تھا یا ملک روس ہی ہونا تھا، یعنی آپ یا اس کے ساتھ چلے جائیں، امریکی نظام کو قبول کر رہے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام ہے، یا ادھر چلے جائیں جو اشتراکیت ہے، یعنی سوشلزم ہے، سوشلسٹ ہیں، جیسے بھٹو صاحب سوشلسٹ ہو گیا، قذافی سوشلسٹ ہو گیا لیکن حسنی مبارک ہوئے، یا لیبین سزا، یہ جو بحرینی اپنا یمنی ہوئے، یہ لوگ امریکی ہو گئے، یعنی تقسیم ہونا تھا، ملکوں کو تقسیم ہونا ہوتا تھا. یاد ہے نا آپ کو، بزرگوں کو یاد ہے یہ بات، جب امریکہ روس زندہ تھے دونوں، اب ایک تباہ ہو چکا اور ایک تباہ ہونے والا ہے، ایک تباہ ہو چکا ہے اور ایک تباہ ہونے والا ہے، اور دونوں پیشن گوئیاں مومنین نے کی ہیں، شیعوں نے کہا ہے، ہمارے رہبروں نے کہا ہے، ہمارے یہاں خمینی بت شکن نے کہا ہے، خمینی بت شکن نے کہا تھا کہ اس کو تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں نا کہ میوزیم میں تلاش کرو گے، یہ لفظ کہا تھا، یہ نہیں کہ کبھی ہوگا، نہیں نہیں ابھی کچھ عرصے بعد یہ میوزیم میں गौरबाचौव को लेटर लिखा है, ये बातें सारी वाजे ना आप लोगों पर, गौरबाचौव को लेटर लिखा है, कर म्यूजियम में तलाश करते फिरोगे इसको, जिसको तुमने दुनिया का बहुत बड़ा निजाम बना के पूरी आधी दुनिया से हवाले की हुई है, इसको म्यूजियम में तलाश करोगे। और इस वक्त मौजूदा रहबर मौजम सैयद अली खामनेई फरमाते हैं कि ये ईरान, इन नौजवानों से कहते हुए कहा है कि ये अमरीका, इसको अभी अपनी आंखों से टूटते हुए देखोगे। बात है 8 साल पुरानी, लोग जमाने में कह रहे थे क्या बात कर रहे हैं आप, 8-9 साल पहले बात कर रहे थे, कह रहे क्या कर रहे हैं अमरीका, इतनी बड़ी ताकत टूटते हुए देखोगे। आज आप उसकी चटकने की आवाज़ें महसूस कर रहे नहीं कर रहे, सुन रहे नहीं सुन रहे, वॉल स्ट्रीट को घेरा हुआ है अमेरिकन ने, मुसलमान और शिया थोड़ी गए हुए, अमेरिकन ने घेरा हुआ है, कैपिटलिज्म को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, खत्म हो गया कैपिटलिज्म ने बहुत कुछ कर लिया भाई हमारे साथ, सारे घर तो हमारे ले लिए वापस, अजीब निजाम है, रोड पर है, इतनी गुर्बत शायद अब पाकिस्तान में भी नहीं है जितनी गुर्बत इस वक्त अमरीका के अंदर है, सिर्फ अब बेचारों के जाहिर ही रह गया है, बात खत्म हो चुका है उनका भी। जैसे ये तो ताकतें इस जमाने में, रसूल खुदा के जमाने में दो बड़ी ताकतें, सबको कहते थे कि भाई या इसके साथ या उसके साथ, रसूल खुदा की जुरत देखें आप, वो उन ताकतों को लेटर लिख रहे हैं, पता है ना खुसरो परवेज यानी एम्प्राथोर था, एम्प्राथोर यानी फारसी में कहा करते हैं, यानी पूरी शहनशाहियत थी, और उधर रूम का बादशाह इटली यानी मरकज था उस जमाने में, सारा यूरोप उसके पास था, आधी इस्लामी दुनिया उसके पास थी जो आज की इस्लामी दुनिया है, उन दोनों को लेटर लिख रहे हैं कि भाई ये नया निजाम ले आया हूं, पेश करने आ रहा हूं, तुम्हारे इलाकों में भी आऊंगा, या कबूल कर लो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। अगर हमारे यहां इस जमाने के कुछ लोग होते उस जमाने में तो कहते आप खामा खां अपने आप अपने महदूद रखें, बस आप ले आए इनकलाब ठीक है, बस जाफर तैयार तक रखें इसको, कहां से जाफर तैयार से बाहर निकाल रहे हैं, वो कह रहे नहीं जाफर तैयार में नहीं रखना इसको, दोनों को दावतें दी जा रही हैं कबूल कर लो, नहीं किया तो जंग, तैयार हो जाओ जंग के लिए। खुद मुसलमानों में जो बेचारे मशकूक थे, जो आखिर तक मशकूक रहे और शक की हालत में मर गए, उन्होंने कहा क्या हो गया है मौलाना साहब को, इतना बड़ा चैलेंज कर रहे हैं, कहां हमारे पास ताकत है, चटाइयों में बैठे हुए आप लोग नहीं, उस जमाने के मुसलमान एहसाब सुफा कहलाते थे, चटाइयों में बैठते थे, चटाइयों पर, यह बात रसूल खुदा ने फरमाई है, यानी खंदक खोदी जा रही है, जंग अहजाब है जो कुरान ने नाम दिया है इसको, पता है आप लोगों को जंग अहजाब कुरान ने नाम दिया है, मारूफ जंग खंदक के नाम से, अहजाब से मुरादी थी कि उस जमाने की कोई ताकत नहीं बची थी जो मुकाबले में ना आ गई हो, यानी सबको कहा था जमा कर लो, जैसे जमाने में कहते ना सब मिलकर पाबंदियां लगाओ ईरान के ऊपर, सब ममालिक मिलकर, मुसलमान क्या गैर मुसलमान क्या, सब पाबंदी लगा दो ईरान के ऊपर, ना कोई चीज जाएगी ना कोई चीज आएगी, बिल्कुल ऐसे ही कहा था, सब आ जाओ जड़ लड़ने के लिए, तो जंग अहजाब कुरान ने तारुफ करवाया है, ना इसमें कोई बुतपरस बचा था, ना कोई दीन हो, चाहे वो मजूसी हो, चाहे वो ईसाई हो, कोई हो, यहूदी हो, सबको कहा था आ जाओ, सब मिलके घेरा करो, सब मिलके घेर लो, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी जो सलमान फारसी ने दी थी, सलमान फारसी ने दी थी ना ये स्ट्रेटेजी, मालूम है ना आपको, मशवरा किया था भाई क्या करें, जंग अहजाब होने वाली है, सारी दुनिया आ रही है, क्या सारी दुनिया आ रही है, घेर लेते हैं मदीने को, घेर लेते हैं, खंदक खोद देते हैं, खोदते वक्त खोद रहे थे कोई पत्थर ऐसा भारी सा आ गया जो टूट नहीं रहा था, और मुसलमान मुसलसल उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि उसको निकालें तो फिर और खुदाई करें, रसूल खुदा मुसलसल उस जरबों को पड़ता हुआ देख रहे थे, जो जरब लग रही थी हर पत्थर, यानी हर पत्थर पर जो जरब लगती थी चिंगारी उड़ती थी, मुसलमानों से उस वक्त रसूल खुदा ने कहा उस चिंगारियों का, मैं इन चिंगारियों के अंदर देख रहा हूं कि तुम ही लोग जो है कैसर और कसरा दोनों के हो जाए ना मुसलत, दोनों पर तसल्लुत हासिल करोगे, मुसलमान की तो हालत खराब होगी, उसने कहा हम तो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, वो बेचारा मशकूक मुसलमान, उसने कहा हम तो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, ये तो इसलिए खोद रहे हैं कि हम लोग किसी तरह जिंदा रह जाएं, क्योंकि सब आ रहे हैं चारों तरफ से घेर रहे हैं हमको, शायद एक एक मदीने के अंदर कोई बचने ही नहीं है मुसलमान, हम अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं आप इन जिंगारियों में देख रहे हैं कि मैं कैसर, हम मुसलमान कैसर और कसरा पे कब्जा कर रहे हैं, उन्होंने कहा यकीन नहीं आता ना तुम्हें कैसर और कसरा पे कब्जा करोगे, जाफर तैयार बड़ा शहीद है ना हमारा, जानते हैं ना, नहीं जाफर तैयार इलाका नहीं, शहीद की बात कर रहा हूं जिनके नाम पे ये रखा गया है, हजरत जाफर तैयार मौलाए कायनात के भाई है ना, गड़बड़ तो नहीं हो रही कोई, वो ईसाइयों से लड़ता हुआ शहीद हुआ है, बहुत बड़ा शहीद है आलम इस्लाम का, बहुत बड़ा शहीद है ईसाइयों से, वही जब इलाका फतह करने के लिए निकले मुसलमान उन इलाकों में, आप इस पर भी कब्जा कर लेंगे, पूरी दुनिया को तकसीम किया हुआ था, रसूल खुदा बैठ कर लेटर लिख रहे हैं, पूरी दुनिया की सियासत में मदाखलत की बातें हो रही हैं, अब अगर मौलाए कायनात रसूल खुदा की जगह पर बैठ रहे थे اور وہ 25 سال ضائع نہ ہوتے۔ مولا کائنات کو بلا فصل ہونے کا نعرہ جو آپ لگاتے ہیں، اگر واقعی وہ بلا فصل ہو جاتے اس پوسٹ کے اوپر، اس مقام کے اوپر، موجودہ جو حالت ہے مسلمانوں کی، ہماری ایسی حالت ہونی تھی؟ جی بسم اللہ، دیکھیں یہ جتنے بھی نتائج ہم بھگت رہے ہیں نا، یہ ان 25 سالوں کے، وہ 25 سال جتنا اسلام کمزور ہوا، جتنا اسلام میں فرقہ واریت کی بنیادیں رکھی گئی۔ معاویہ کو موقع دیا نا آپ نے، ان 25 سالوں میں تو معاویہ کو آپ نے موقع دے دیا کہ جاؤ شام تمہارے حوالے کیا، کیونکہ آپ کمزور تھے، خود خلیفہ تو بن گئے تھے آپ، 25 سال آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لیے، خلیفہ بن گئے، 3 مرتبہ 3 خلیفہ بنا گئے، مسلسل آپ کے ہاتھوں میں رہی، پوری عالم اسلام، پورا عالم اسلام آپ کے ہاتھوں میں رہا، جنگیں بھی ہوتی رہیں، علاقے بھی نئے نئے دریافت، نئے نئے علاقے اسلام میں شامل ہوتے رہے۔ اب آپ مجبور ہو گئے، وہ ٹیلنٹ تو طرح، یعنی وہ جو لوگ نیچے تیار کرنے تھے، جو اس طرح کی حکومتوں کو سنبھالتے، وہ تو آپ نے بنائے نہیں تھے، اب آپ پھنس گئے۔ پھر آپ مختلف لوگوں سے، جس کا دیکھتے تھے کہ یار بس یہ ذرا اس کا روب دبدبا بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، یہ آدمی خود ذرا جسمانی مضبوط لگتا ہے، لوگ کہتے بھائی فکری تربیت نہیں ہوئی ہوئی، کیا کر رہے ہیں، معاویہ کو آپ بنا کے بھیج رہے ہیں گورنر کسی جگہ کا، اس کی تربیت ہی نہیں ہوئی ہوئی، اس کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس کا باپ اس نے اسلام قبول کیا نہیں کیا، مجبوری میں کیا ہوگا، آپ اس کو اس کے بعد بچے کو کہہ رہے ہیں وہ علاقہ دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ اصل میں آدمی بڑا مدبر نظر آ رہا ہے، جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا اس وقت، ہمارے یہاں اس وقت اس طرح کی بنیاد بھی تقسیم ہوتی ہے، نہ دین دیکھتے ہیں، نہ دینداری دیکھتے ہیں، نہ تقویٰ دیکھتے ہیں، نہ علم و تعلیم، کچھ نہیں، ریسورسز بہت زیادہ ہیں، حکومت سے روابط اچھے ہیں اس کے، ایجنسیوں میں بھی یہ کام نکلوا لیتا ہے، ابھی ہم پوسٹیں دیتے ہوئے چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، عہدے تقسیم کرتے ہوئے چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس زمانے کا بگاڑ اس فکر نے رکھا، یہ 25 سال، آج جو کچھ ہم بھگت رہے ہیں ان 25 سالوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن اگر رسول خدا اپنی جگہ صحیح طرح سے، جیسے اعلان کر کے گئے تھے اور علی علیہ السلام بیٹھ جاتے، مولا کائنات کو جگہ مل جاتی، اگر عالم اسلام سے 25 سال میں حذف کر دیں کہ نہ گزرے ہوتے 25 سال علیہ السلام پہ، اتنی فرقہ واریت ہوتی، اتنے گروہ بیٹھے ہوئے ہوتے، اتنا مسلمان تقسیم ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ 5 سال مولا کائنات کو موقع ملا ہے، تو جتنا بہرحال 5 سال میں وہ سیدھا کر سکتے تھے کر دیا انہوں نے، اور آج تک وہ 5 سال جو مولا کائنات نے حکومت بنا کے گزارے تھے، میں کہوں گا پوری تشیع ابھی تک انہی 5 سالوں کی وجہ سے زندہ ہے، انہی 5 سالوں کی وجہ سے بہت ساری باتیں ہمیں کلیئر ہو گئیں کہ بھائی کس سے جنگ لڑنی ہے، کس سے نہیں لڑنی ہے، احترام کس کا کرنا ہے، کس کا نہیں کرنا ہے، اصحاب کی تعریف کیا ہوتی ہے، یہ ساری باتیں مولا کائنات نے کلیئر کی ہیں۔ دیکھیں نا وہ خوارج جو آخری تھے، ان سے مولا نے کہا کہ اگر میں نہ ہوتا، یعنی خوارج ایسی مخلوق تھی کہ جس سے پوری جنگ ہوئی، جنگ نہروان پوری خوارج سے ہوئی ہے، کہا خوارج وہ ہیں مولا کائنات، نبی بلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ سٹیپ نہ اٹھاتا تو عالم اسلام میں کسی میں تپڑ نہیں تھا کہ ان سے لڑتا۔ صحیح کہہ رہے تھے وہ، کیونکہ ہمارے اپنے شیعہ مومنین جو امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ بھی مشکوک ہو گئے تھے اس جنگ میں، وہ بھی مشکوک ہو گئے تھے کہ ہم جو تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں وہاں سے، جتنے وہ لوگ اس وقت عبادت گزار ہیں، جتنا لاغر کیا ہوا انہوں نے اپنے آپ کو، جتنا تقوی اختیار کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا ہمیں معاف رکھیں اس جنگ سے، یہ اپنے لوگوں نے کہا ہے جو قریبی لوگ تھے کہ ہمیں معاف رکھیں اس جنگ سے، اس جنگ کو ہم لڑ نہیں سکیں گے۔ مولا نے کہا کہ اگر میں نہ ہوتا، میرے علاوہ کوئی اس فتنے کو جڑ سے نہیں اکھاڑ سکتا تھا، میں نے کیا ہے، میں نے اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑا۔ صحیح کہہ رہے تھے وہ، واقعی حالات ایسے تھے کہ فتنہ نہیں اکھڑنا تھا۔ بہرحال جی، اگر مولا کائنات اپنی جگہ پر آ جاتے تو مولا کائنات کیا کر رہے ہوتے؟ پوری دنیا کو سنبھال رہے ہوتے نا، اسی خلافت کے ذریعے سے پورے عالم اسلام کو سنبھال رہے ہوتے۔ اگر سنبھال رہے ہوتے بھائی، تو اب مسئلہ کیا ہے؟ اگر سارے آئمہ اپنی جگہوں پر آتے چلے جاتے تو کیا مسلمان اور تشیع جو آج کی ہے، یہ اس طرح سے محدود محدود کاموں میں اپنے میں پاکستان کی تشیع کی بات کر رہا ہوں، اس وقت ہمارا موضوع پاکستان کی تشیع ہے، میں کہہ چکا ہوں کہ عالم اسلام میں بہت ساری تشیع اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور بہت آگے جا چکے ہیں، بہت آگے جا چکے ہیں، لیکن ہم بہت محدود ہیں۔ ابھی تک ہمارے ذہنوں میں یہی بات ہے کہ اگر پاکستان کے اندر، یعنی ہر چیز کے اندر مداخلت اچھی چیز نہیں ہے۔ مومنین ابھی تک تیار نہیں ہے، یقینی طور پہ آپ لوگوں کی تعداد، یقینی طور پہ آپ لوگوں کی تعداد 15 سے 20% کے درمیان ہے، پورے پاکستان کی تشیعوں کو اگر ہم لگائیں، 15 سے 20% پاکستان کے اندر اور کون سی چیز ہے، 15 سے 20% تشیع اور کون سی چیز ہے جو 20% ہے، ذرا مجھے بتائیے۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ جو پارٹیز ہماری سیاسی اس وقت الیکشن لڑتی ہیں، چاہے وہ نواز شریف ہوں، چاہے وہ بینظیر بھٹو کی تنظیم ہو یعنی پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ ہو، کسی کے پاس پاکستان کی 20% جمعیت ہوگی؟ ان تنظیموں میں سے کسی کے پاس بھی پاکستان کی 20% حمایت ہوگی؟ ٹوٹل ووٹس پڑھنے کی تعداد جو بہت تیر مارا جاتا ہے، جس دن بڑا کوئی ایشو ہو جاتا ہے، جس دن بینظیر بھٹو مر جاتی ہیں، تو اس کے بعد جب جذباتی کر کے لوگوں کو الیکشن کے اندر لے آتے ہیں تو 40% سے اوپر کبھی بھی ہمارا ٹینور رہا ہی نہیں کہ ہم نے ووٹ ڈالا ہو اس پاکستان میں، وہ بھی جذباتی کر کے. اور اگر الیکشن عام حالات میں ہو رہے ہو تو ہم کبھی بھی 30 سے اوپر نہیں گئے ووٹ ڈالنے میں، 30 سے اوپر کبھی بھی نہیں گئے ہم، 18, 17, 15, 19 یہ رہتا ہے ہمارا ریکارڈ پاکستان کے اندر. اگر یہ رہتا ہو اس کا مطلب ہے کہ ساری تنظیموں کو ووٹ پڑتے ہوں، ساری تنظیم ووٹ پڑتے ہیں، اس کا مطلب ہے پاکستان کے اندر سب کے پاس 4, 2, 3, 5 اس طرح کی، یہ جو آپ سمجھتے بڑی بڑی تنظیمیں، یہ 4, 5, 6% سے زیادہ نہیں ہے کوئی بھی. پورے پاکستان کو دیکھیں آپ، کوئی چیز آپ کے پاس، کوئی بھی تنظیم سیاسی مذہبی، حتیٰ کہ میں قومیتوں پر بھی آ جاؤں، یعنی کیا مطلب، جو قومی تقسیم چل رہی ہے پاکستان کی، پنجابی بھی ہے، پٹھان بھی ہے، بہاجر بھی ہے، فلاں، ان لوگوں کو بھی لے آئیں تو یہ لوگ بھی پاکستان کا 20% کوئی بھی گروپ نہیں بنے گا ان میں سے. وہ جسے پنجاب ہم سب سے بڑا کہتے ہیں، اگر اس پنجاب کے اندر ہندکوں کو اور سرائکیوں کو الگ نکال دیں تو وہ بھی پاکستان کا 20% نہیں بنتے. اور وہ جنگ ہم سے زیادہ ہے ان کی آپس کی، آپ کو معلوم ہے پنجاب کے خلاف اس وقت سرائکی صوبہ بنانے کے لیے عرصہ دراز سے جدوجہد کر رہے ہیں، اور وہ خالی ایک سرائکی صوبے کی بات نہیں کر رہا ہے، اس میں وہ دو صوبے ہیں، بھاولپور الگ بنے گا، سرائکی الگ بنے گا، جو صوبے بننے کی بات ہو رہی ہے. تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے اندر تشیع کو اپنی حیثیت اور اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم 20% ہیں، کم سے کم 20%، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، مولائیوں کو ملا لیں نکل جائیں گے باہر، آپ بہت آگے نکل جائیں گے، اور کہیں آپ اسٹیپ اٹھا لیں، قیام کی حالت میں آ جائیں، یقین کیجیے آپ پاکستان کے اندر اس وقت سارے فرقے مل کے، ساری تنظیمیں، سارے مذہبی لوگ جو بھی ہوں، یہ سب مخلص قیادتوں کی تلاش میں کہ کوئی آئے لیڈ کرے، صحیح طرح سے واقعی پاکستان سے مخلص ہو، پاکستان کی بات کرے، پاکستان کے لیے نعرہ لگائے، پاکستان کے لیے دفاع، پاکستان کے دفاع میں اپنی جان قربان کرنے کی بات کرے. اس وقت وہ حالت ہے اس وقت پاکستان کی، کوئی بھی قیام کرے اور مخلص ہو، انہیں یقین ہو جائے کہ یار یہ خط وہی ہے، راستہ وہی ہے کہ جو ہمیں نجات دلائے گا. دیکھیں نا آپ، میں دوسرے انداز میں بات کروں، آپ اسی پاکستان کے اندر عام غریب لوگوں سے، جو بہت غریب لوگ ہیں، 15 سال 10 سال پہلے تک ہم یہ سنتے نہیں تھے کہ پاکستان کو خمینی چاہیے، یہ کوئی شیعہ تھوڑی کہتے تھا، شیعہ تو بیچارہ مظلوم ہے، یہ تو الٹا کہتے تھا، اس کو تو ڈر لگتا تھا کہ کہیں خمینی صاحب ایران میں پاکستان نہ آ جائیں، شیعہ تو بیچارے کی حالت خراب تھی. اہل سنت کے پاس جائیں تو وہ کہتے تھا کہ بھائی یہاں تو خمینی چاہیے، ہوتا تھا ایسا. ابھی 8 سال سے لوگ کہہ رہے ہیں کاش ایک احمدی نژاد مل جائے، پاکستان کے لوگ ہیں احمدی نژاد کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں، یہ عام لوگوں کی حالت ہے. اگر یہاں صحیح مخلص قیادتیں آ جائیں، پاکستان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پاکستان کو نجات دلانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ 20% کوئی کم ہے، لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہوا؟ بات ہم وہیں سے جہاں سے شروع کی تھی وہیں پہ لے آئے، کیونکہ ہماری اپنی جو ایج ہے پاکستان کے اندر تشیع کو جمع ہوئی ہوئی جو عمر ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے، وہ 50-60 سال سے زیادہ بنتی نہیں ہے. جن علاقوں میں پرانے ہیں، یعنی جو گلگت بلتستان لے لیں، پارا چنار لے لیں، ان کا اب بھی اپنے علاقوں کے اندر اس قدر مسائل ہیں کہ وہ کبھی بھی اس طرح کی سوچ رکھ نہیں سکتے جو پوری پاکستان کو لے کے چلے، پورے پاکستان کی تشیعوں کو، بعد میں پورے مسلمانوں کو، اور انشاءاللہ پاکستان کے دفاع کی بات کریں. ان علاقوں کے مسائل اس طرح سے، جو لوگ یہاں گلگت بلتستان کے بیٹھے، پارچنار بیٹھے، ان کا اندازہ ہے کیا ہو رہا ہے پارچنار میں، کیا ہو رہا ہے شیعوں کے ساتھ، گلگت بلتستان میں کیا ہو رہا ہے. بظاہر گلگت بلتستان امن، پر امن نظر آتے ہیں، لیکن اتنی گہری سازشیں ہو رہی ہیں، آپ کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی گہری سازش ہو رہی ہے، اکثر زمینوں کو خریدا جا رہا ہے، بہت خاموشی سے خریدا جا رہا ہے، دوسری قوموں کو نیچے لا کے بسایا جا رہا ہے، بزنس سارا ان کے ہاتھوں سے لے لیا گیا ہے، لے لیا گیا ہے. پارا چنار کے اندر یہ شعور اس ایک عظیم شخص نے، جس نے 4 سال پاکستان کی قیادت سنبھالی، 84 سے 88 تک، یعنی شہید عارف حسین الحسینی، اس نے اسی زمانے میں یہ شعور دے دیا تھا پارا چنار میں، اسی 88-84 کے اندر یہ شعور دے دیا تھا پارا چنار میں، کیونکہ وہ آپ کو معلوم ہوگا اکثر بزرگوں کو پاکستان کا قائد بننے سے پہلے وہ پارا چنار کا قائد تھا، تو پہلے سے پارا چنار کا قائد تھا وہ، پاکستان میں آنے اور پاکستان کے بڑے ایشوز پر بات کرنے سے پہلے پارا چنار کے ایشوز پر بات کر چکے تھے، وہاں کی قوم کو تبدیل کر چکے تھے، الٹ چکے تھے وہاں کے نظام کو، ایک بڑا ہی گھناؤنا نظام وہاں پر مسلط تھا، اس کو الٹ کے رکھ دیا تھا انہوں نے، 40 چور نام رکھ دیا تھا ان لوگوں کا، کہ جو سب ملت کے ٹھیکے دار بنے ہوئے تھے، ان کا نام ہی 40 چور پڑ گیا تھا. ان 40 کے ہاتھ میں کیسے پورا پارا چنار اور پوری شیعوں کی آپ نے سرنوشت دے رکھی ہے، ان کی تقدیر ان کے حوالے کی ہوئی اور یہ جہاں چاہیں الٹ کے رکھ دیں, جب چاہیں بیچ دیں. بہرحال تو اس ایک آدمی نے 4 سال کے اندر ہمیں احساس دلایا تھا کہ بھائی یہاں تو بڑے آرام سے سر اٹھا کے عزت کے ساتھ شجاعت کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے, صرف لوکل ایشوز نہیں, صرف لوکل ایشوز نہیں. فکر دیکھیے گا شہید کی جو عام ہو نہیں سکی. شہید نے کہا یہ افغانستان, مومنین سے خطاب کر رہے ہیں, پارا چنار کے مومن بیٹھے ہوئے, یہ افغانستان ہمارے برابر میں پڑوسی ملک, اس پر روس نے حملہ کر دیا ہے, اس پر رشیا نے حملہ کر دیا ہے, اس پر یہ استعمالی طاقت آ گئی ہے, اس کو اسے نجات دلانا ہے, یہاں پر سازشیں ہو رہی ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں عرب دنیا کے مجاہدین لاؤ, جو بعد میں آپ نے سنا القاعدہ اور طالبان اور ملا اسامہ بن لادن اور پتہ نہیں کیا کیا. شہید اس زمانے میں کہہ رہے ہیں, یہ سارے تقریریں زیادہ تر پشتوں میں تھیں, جو ترجمہ پشتوں سے اردو میں ہوا اور اب یہ کتابوں میں موجود ہیں, صرف کتابوں کو پڑھنے کی دیر, آپ کو پتہ چلے کہ ہم کس ویژن کے ساتھ 4 سال تشیع پاکستان کس ویژن کے ساتھ یہاں زندگی گزار چکی ہے, کون سے کتنے قیمتی اور عروج کے سال پاکستان کی تشیعوں نے دیکھے ہیں. اب وہ نوجوان سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ باہر سے بندے لانے کی بات کر رہے ہیں, باہر سے عرب دنیا کے لوگ آ رہے ہیں, امریکہ ضیاء الحق سے رابطے کر رہا ہے کہ ہم یوں ایڈ دیں گے, تم اسلحہ پہنچاؤ, یہ کرو وہ کرو, یوں ہو رہا ہے, یہ سب نہیں ہونا چاہیے. ہم نے مطالبہ کیا حکومت سے, آرمی کو بھی کہا ہے کہ صرف پارا چنار کی سپورٹ کرو, یہ پارا چنار آپ کو افغانستان آزاد کرا کے دکھائے گا. عجیب بات نہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ مومنین کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہم پاکستانی مسلمان, ہم پاکستانی مسلمان, بحیثیت پاکستانی مسلمان افغانستان کو نجات دلا کے دکھائیں گے. کیا ضرورت ہے باہر سے لوگوں کو بلانے کی؟ آپ کہہ رہے تھے ہم بتائیں گے یہ کشمیر کے جہاد کیسے لڑنا ہے, یہ شہید کے جملے ہیں, کشمیر میں, یعنی ہم اپنے ایشوز کو خود لیں گے. یعنی تشیع کس ویژن, پاکستان تشیع کس ویژن کے ساتھ کام کر رہی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں, دیکھیں نا ابھی تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے, کہ یہ دو کام ہم نہیں لے سکے اپنے ہاتھ میں, نہیں لے سکے نا, تشیع اس کے بعد ضعیف ہونا شروع ہو گئی اور بہت ہی, یعنی ابھی جو آخری حالت ہے وہ آپ کے سامنے, یعنی ہم کسی بھی لوکل ایشو پہ اپنی رائے نہیں رکھتے, لوکل ایشو پہ اپنی رائے نہیں رکھتے, انٹرنیشنل ایشوز کو کیا کریں گے. اس زمانے میں ہم دونوں ایشوز تھے, ابھی میں نے کہا کہ نہیں ہو سکے, کیا ہوا ہے, جتنی بھی پاکستان کے اندر موجودہ تباہی ہے اس وقت, ابھی اس وقت پاکستان میں جتنی موجودہ جو تباہی نظر آتی ہے, جتنے ادارے جو اسلام کے نام پر آتے ہیں اور مسجدوں میں پھٹ جاتے ہیں, امام بارگاہوں میں دھماکے کر دیتے ہیں, پولیس کو نہیں چھوڑ رہا ہے, فوج کو نہیں چھوڑ رہا ہے, فوج کے بچوں کو نہیں چھوڑ رہا ہے, اسکول وینس کے اوپر حملے کر دیتے ہیں, یہ ساری کی ساری پیداوار کس جگہ کی ہے؟ یہ انہی دو جہادوں کی ہے نا, کہ اگر یہ صحیح طرح سے ڈیل کیے جاتے تو یہ ہم دشمن کے خلاف اتنا بڑا محاذ بنا دیتے اگر تشیع کے ہاتھ میں ہوتے, لیکن اس ویژن کو سمجھ لیا ضیاء الحق نے اور شہید آپ کے ہاتھوں سے چلے گئے. 4 سال کے اندر شہید عارف حسین الحسینی اس دنیا سے چلے گئے. تشیع پاکستان نے اس قدر تنگ کیا اس شخصیت کو کہ جب آخری وقت میں ان سے سوال ہوا کہ 4 سال آپ نے گزار دیے, کیا کیا ہے؟ کہا میں نے, سید ہے حسینی سید تھا, ابا قبا اور لباس میں پھرتا تھا. اس نے کہا میں نے 4 سال کے اندر ثابت کیا ہے کہ میں بھی یا علی مدد کا ماننے والا ہوں, میں یا علی مدد کا منکر نہیں ہوں, لفظ یہ استعمال کیا ہے. شیعہ پاکستان کے شیعہ اس طرح سے تعاون کر رہے تھے ان کے ساتھ. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جن موضوعات کو ہم نے اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے تھا, جنہیں اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے تھا, ہم نے اسے ایسے ہی چھوڑ رکھا ہے. یعنی ہم سمجھ رہے ہیں کہ جسمانی بقا, اپنے آپ کو باقی رکھو, یہ عقیدے کی بقا ہے, یہ نظریے کی بقا ہے. جسمانی بقا کو نظریے اور عقیدے کی بقا قرار دے دیا ہے, الٹا کر دیا ہے. بات یہ تھی کہ عقیدہ اور نظریہ باقی رہے, جسم رہے یا نہ رہے. دیکھیے نا, آپ متحدہ کا ساتھ دیتے ہیں, ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر متحدہ کا ساتھ نہیں دیا تشیع خطرے میں ہے. تشیع خطرے میں نہیں ہے بھائی, شیعہ خطرے میں, کہہ نہیں پا رہے آپ اس بات کو, تشیع خطرے میں نہیں ہے. تشیع جس وقت خود اپنا دفاع کرے گی اس وقت محفوظ ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اور کے ذریعے سے کسی اور ہاتھوں سے اپنے آپ کو محفوظ کروانے کی بات کریں؟ یعنی اتنے کمزور، اتنے لاچار، اتنے بے کس پاکستان کی تشریح. آئیے آپ ہی کے برابر ہیں پڑوسی ملک ایران. جب شروع میں انقلاب آیا نعرے لگا کے امریکہ کو للکارا تو ہمیں ہمارے بزرگوں نے منع کیا، ہمارے بزرگوں نے منع کیا ہے. میرے گھر کے اندر خود میں نے پہلے داڑھی رکھی ہے، میرے والد نے بعد میں رکھی ہے، کیونکہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ شیعوں میں داڑھی کٹوانا حرام ہے، یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا. سمجھتے تھے مرضی پر ہے، رکھیں یا نہ رکھیں. توزیع المسائل گنے چنے گھروں میں ملتی تھی، یاد ہے نا آپ کو ساری باتیں، گنے چنوئے چنے گنے انگلیوں پہ گنتے تھے ہم کہ یار اتنے گھر ہیں جعفر تیار میں جن کا توزیع المسائل ہے، ان کو معلوم ہے کہ مجتہد کیا ہوتا ہے، فقیہ کیا ہوتا ہے. جب انقلاب آیا اور فقیہ لے آئے، مولانا صاحب تختہ الٹ کے رکھ دیا 2500 سالہ شہنشاہیت کا. کتنی سالہ شہنشاہیت کا؟ 2500 سالہ. آپ سمجھ رہے ہیں بہت بڑا کام کیا ہے لیبیا نے، بہت بڑا کام کیا ہے یمن نے، مصر نے، تیونس نے، کہ 40-40 سال سے مسلط لوگ، 38-38 سال، 35-35 سال سے مسلط لوگوں کو تختہ الٹ دیا. بھائیوں ایران 2500 سالہ شہنشاہیت تختہ الٹ کے رکھا ہے، 2500 سالہ شہنشاہیت. اگر کچھ بزرگوں کو یاد ہو 2500 سالہ شہنشاہیت کا جشن منایا تھا، ہمارے یہاں سے یوکان گیا تھا، 2500 سالہ شہنشاہیت کا جشن منا رہے ہیں. شاہ، یہ ایران کا آخری شاہ جو بھاگا ہے خمینی بت شکنے سے بھگایا ہے، جشن منا رہا ہے، پوری دنیا سے لوگ بلائے ہوئے ہیں، وہی تشتے تخت جمشید، وہی شیراز، اس میں جشن منایا جا رہا ہے. پوری دنیا کو اتنا بڑا جشن تھا کہ شاید ہی کبھی انسانیت اتنا بڑا جشن دیکھا ہو، اتنا بڑا جشن دیکھا ہو. پوری دنیا کا سربراہ مملکت آیا ہوا تھا، سب کو خیمے بنا بنا کے دیے ہوئے تھے، خیمے یعنی جو گھروں سے زیادہ شاندار تھے. ایک ایک وقت میں کہتے تھے کہ 4000 قسم کی ڈشز بنتی تھی صرف ایک وقت میں، 4000 قسم کی ڈشز بنتی تھی، کھانے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہوا کرتی تھی، 2 سے 3 روز کا جشن رہا تھا. تو وہ 2500 سالہ شہنشاہی کا جشن منا رہے تھے، چند سالوں میں خمینی بت شکنے نے تختہ الٹ دیا. شیعہ روحانیت، فقہ، فقی مجتہد، مرجعیت، کیا طاقت ہوتی ہے! ابھی تک ہم اس کو پاکستان کے لوگ لمس بھی نہیں کر سکے، چھو بھی نہیں سکے، کہ جس کا شدید احساس ایران کی تشیعوں نے کر لیا اور تختہ الٹ کے رکھ دیا. بلکہ ہم تو الٹے ہیں، ابھی ہم فقہ میں، فقی میں، مجتہد میں، اجتہاد میں، تقلید میں کیڑے نکال رہے ہیں، مشکوک کیے دے رہے ہیں. تعجب ہے کہ اس زمانے میں اہل بیت سے رابطہ رکھنے کا اور کیا طریقہ ہے. فقی سے رابطہ نہیں ہوتا بابا، فقہ سے رابطہ ہوتا ہے، جو اس کے پاس اہل بیت کی ایجوکیشن، تعلیم ہوتی ہے، جو میں اور آپ نہیں پہنچ سکتے. جس تک جتنا بھی گہرا ہو جائیں، جتنے بھی گہرے ہو جائیں، وہ اپنی 50 سال لگاتا ہے، اپنی زندگی کے قیمتی 50 سال لگاتا ہے کم سے کم حوض علی میں بیٹھ کے. آپ سمجھتے ہیں اپنی ہوا و ہوس کے لیے وہ فتویٰ دیتا ہے کہ بھائی زنجیروں کا ماتم کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ اپنی ہوا و ہوس ہے اس کے اندر، اس کو اس دین نے اس نتیجے پہنچایا ہوتا ہے، وہ جو اس نے قرآن اور اہل بیت سے لیا ہے، جو اس نے محنت کی ہے، جو اس نے سمجھا ہے بیٹھ کر، جو مشکل وقت گزارا ہے. جب وہ اتنی طاقت رکھتا ہے، پھر جب وہ ہلکی سی بات کرتا ہے تو 2500 سالہ شہنشاہی جاتی ہے. اس سے پہلے کا فقیہ اگر آپ کو یاد ہو، شیخ طوسی، نام سنا ہوا ہے نا سب نے، شیخ طوسی بڑی شخصیت گزری ہے آپ کے درمیان. بھائی 1000 سال سے زیادہ پرانی بات کر رہا ہوں میں. جب یہ مغول نے حملہ کیا نا، جو مغل بہت ہی خطرناک، میں نے مغول سے مراد میری وہ اس زمانے کا ہلاکو، اس زمانے کا چنگیز خان، جب انہوں نے حملہ کیا تو مسلمان چھوڑے، اسلام مسلمان سمجھ میں نہیں آتا تھا، شیعہ سنی سمجھ میں نہیں آتا تھا اس کے، اس نے داخل ہونے کے بعد، یعنی انسان نامی چیز اس کو اچھا نہیں لگتا تھا. وہ دیکھا نا، وہ جو آپ نے بعد میں مانے شاید ڈرامہ بھی بنا ہے پاکستان کے اندر، شاید ان کے موضوعات پہ ڈرامہ بنا ہے، بزرگوں کو اگر یاد ہو، آخری چٹان کے نام سے، اگر آپ کو یاد ہو جس زمانے میں آخری چٹان لکھا کرتے تھے، اس زمانے میں ڈرامہ بنایا انہوں نے، جس میں پہاڑ لگایا کرتے تھے وہ سروں کے، جو سروں کے پہاڑ لگانے کا شوق ہوتا تھا ان چنگیز خان کو، ہلاکو خان کو. اس شیخ طوسی نے، اس ہلاکو، چنگیز تو مر گیا، اس کا بیٹا ہلاکو، اس کو شیعہ کر لیا تھا، کہنا بھی عجیب سا لگتا ہے، مسلمان کر لیا تھا، کافی ہے اتنا ہی رکھے ویسے، اس کو مسلمان کر لیا، اس آدمی کو، اس آدمی کو دربار میں پھر اس کو کہا کہ علماء رکھو، مشورت کی ضرورت ہے تمہیں. ایک فقی اس زمانے میں، اور یہ جملہ انہوں نے کہا تھا، उन्होंने कहा था बहुत हो गई तबाही, तुम आए, तुम लोग आए, तुमने अपनी मर्जी से आगे हमारे सारे किताबखाने खत्म कर दिए। याद है ना आपको, बगदाद का समंदरिया, बगदाद का दरिया और भरा पड़ा था किताबों से, फेंक दिया करते थे, जला दिया करते थे, जलती नहीं थी, इतनी किताबें तशैयों के पास थी, जलती नहीं थी। तो कहा दरिया में बहाओ इसको, जला जला के थक गए इन लोगों के हम, किताबखाने दरियाओं में बहा दिया गया। तो उस बंदे खुदा ने कहा था, उस फकीर ने, फकीर ने, उस जमाने का फकीर, इसी तरह खुमैनी की तरह के फकीर, उसने कहा कि अब बहुत हो गया, अब अगर तशैयों ने थोड़ा सा पलटा दिया ना, यानी उसने कहा मैं थोड़ा सा तैश में आया तो मैं दिखाऊंगा मैं तुम्हें क्या कर सकता हूं। और उन्होंने उस हलाकू को मुसलमान कर लिया। अब दो दरबार में, दो दरबार यानी उसके दरबार में दो मौलवी होते थे, एक अहले सुन्नत बड़ा आलिम दीन और एक शिया, शिया उनवान से ये बैठते थे। अब वो जो काम करते थे दोनों से पूछता था। याद है ना आपके मशहूर वाकया, या आखिरी बात, क्योंकि बहुत सख्त बातें की इसलिए आखिरी लतीफा सुना के अपनी बातों को यहां पे खत्म, कि तशय्यो को एक बार, पाकिस्तान की तशय्यो को एक बार फिर सोचना पड़ेगा कि जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं इसमें तरक्की का कोई इम्कान है? जिस तरह हम रह रहे हैं कभी इस तरह अपने पांव पे खड़े हो सकेंगे? अगर फकीर और अपनी पांव पे कुल्हाड़ी मारेंगे फकीर के गीबतें करके या उसके मुकाम को गिरा के, हैसियत क्या है हमारी कि हम फकीर के बारे में बात करें? अहले बैत से मरबूत रहने का कोई और तरीका है? समझिएगा इस बात को। है, कुछ लोग कहते हैं है, किताबों का तर्जुमा हम कर रहे हैं, फॉर्स अरबी किताबें ना बड़ी बड़ी हम तर्जुमा कर रहे हैं, आप इनसे रब्ता रखें और एक बंदे से रब्ता रखें जो किताबों में तर्जुमा कर रहा है, तो हम कहेंगे बड़ा अच्छा अंदाज अपनाया आपने, फकीर से रब्ते को मना कर रहे हैं, अपने से रब्ते को कभी कर रहे हैं। यानी अब भी तो कोई है ना बीच में, या तो आप कायल हो जाए कि नहीं डायरेक्ट, डायरेक्ट वाला तो कोई भी नहीं आता, कोई ना कोई होता है ना बीच में जो आपको कह रहा होता है। यानी समझिएगा, किसी अकलमंद आदमी ने पकड़ी इस बात को, एक पूरा सिस्टम है पंजाब के अंदर अगर आप जानते हो, इमाम ज़माने से मुलाकातें करवाने का, जुम्मन शाही के नाम से मारूफ हैं, लैया बखर के पास एक गांव है, आइमा से मुलाकातें करवाते हैं, दोनों बेचारे इंतकाल करके, जाफर जमा और तालिब जमा, बड़ी शख्सियात थी, अपने शक नहीं करते कि अच्छे लोग नहीं हो, अच्छे लोग होंगे, लेकिन मुसलसल कहते थे कि नहीं, ना फकीर, ना आलिम, ना दीन, ना किताब, ना फला, कुछ नहीं, हम आप आ जाइए इस कमरे के अंदर बैठे, सफेद सफेद चांदियां लगा रखी नहीं, आपकी इमाम से मुलाकात हो जाएगी और आपको मालूम है आखिरी जवाब, अगर आपकी मुलाकात नहीं हो पाई इसका मतलब आपके अकीदे में खोट है, वो तो आखिरी जवाब में पता ही है, मिलना ही मिलना है, तो हमने बैठ के वहां कहना ही कहना है, हो गई भाई हमारी मुलाकात तो हो गई। तो एक पाकिस्तान का कराची का पढ़ा लिखा आदमी, वो भी चला गया बेचारा, उसको घेर के ले गया कुछ लोग, आइए बहुत अच्छी शख्सियात है, वो भी चला गया वहां पर। अब उसने सारी स्टोरी सुनी उन लोगों की, पूरी स्टोरी सुनने के बाद नतीजे पहुंच गया, उसने कहा क्या मतलब? उसने कहा ना फकीर की जरूरत, ना मुश्तहिद की जरूरत, ये सब बीच में वास्ते हैं, वास्तों की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट रब्ता रखिए। वो डायरेक्ट रब्ता कैसे होता है? मसला ही नहीं कोई, आप आ जाइए, मैं आपको यहाँ बैठाऊंगा, मैं कुछ पढ़ना शुरू करूँगा, दुआएं पढ़ेंगे, आपकी इमाम से मुलाकात हो जाएगी। उसने कहा आप तो कह रहे हैं बगैर वास्ते के। उन्होंने कहा हाँ, तो और क्या कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ बगैर वास्ते के। उन्होंने कहा तो आप क्यों? क्योंकि कराची का था ना, फंसा नहीं सके उसको। उसने कहा भाई वास्ते के मुखालिफ हो तो आप क्यों? अब घूम गए बेचारे, दोनों का इंतकाल हो गया। फकीर अगर हल्का सा घूम जाए, हसन नसरुल्लाह फकीर ही बना, अभी मुश्तहिद नहीं है, एक आलमी दीन है, लेकिन हालत देखिए क्या की इसराइल की उसने। ये वो इसराइल है कि ये चारों पांचों मुल्क जो आज जहां पर इंकलाब आया हुआ है, ये कांपते थे नाम से कि इसराइल है। चार जंगें लड़ चुके हैं, आप बुजुर्गों को याद होंगे, चार जंगें लड़ चुके हैं ये लोग 48 से लेकर और आज 82 तक। कांपते थे, मिस्रियों की हिम्मत नहीं है। चंद हजार नौजवानों ने, एक शिया कायद हसन नसरुल्लाह जैसा, चंद हजार नौजवानों ने तख्ता उलट के रख दिया। पहले दरियाए नील से दरियाए फुरात तक की बातें कर रहा था कि तुर्की भी ले लेगा, सऊदीया भी चला जाएगा, शाम भी जाएगा, पता नहीं कितने मुल्क जा रहे थे, इसराइल बन जाएगा हर जगह पे, फलस्तीन गया। अभी अपनी हिफाजत के लिए अपने चारों तरफ दीवार बना रहा है, खुद महफूज रह जाए इसराइल के अंदर, छोटी सी जगह के अंदर खुद अपनी बका की जंग लड़ रहा है। ये हमारे उलमा और हमारे फुकहा ने किया है। बहरहाल लतीफे पे बात खत्म करते हैं। अब हलाकू का मसला ही था कि उसकी वालदा का इंतकाल हो गया। सुन्नी आलिम दीन बेचारा हमेशा तासुब रखता था शिया आलिम दीन से, उसको बड़ी मसला था, वो मुफ्ती था, ये फकीर था, मुफ्ती फकीर हमेशा लड़ते रहेंगे आपस में। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि बेहतरीन वक्त है इस फकीर को फंसाते हैं। हलाकू से कहा कि तुम्हारी वालदा का इंतकाल हुआ है, तुम मुसलमान हो चुके, तुम्हें पता है मुनकर और नकीर आएंगे, फरिश्ते आएंगे, सवालात होंगे, टिपिकल सवालात होंगे, पता नहीं जबान भी कौन सी इस्तेमाल करें, तुम्हारी माँ को आता हो ना आता हो जवाब भी नहीं आएगा, ये तो गई जहन्नुम में। अब वो बेचारा नया नया दीनदार हुआ था, उसको भी खौफ हो गया, उसने कहा वाकई मेरी माँ तो गई दीनदार, यानी जहन्नुम में जाएगी। तो कहा कि हमारे पास आसान तरीका है, आप अपनी वालदा के साथ ये शिशिया मौलवी जो है ना, यानी बेचारे शेख तूसी, इनको दफना दें, ताकि जब फरिश्ते आए आगे सवालात करें, आप बेहतरीन अंदाज में ये मसले को हल कर लेंगे, ये जवाब देंगे, ये मसला आपका, ये जवाब वो सवालात करेंगे, फकीर होगा, आलिम दीन होगा, बहुत बड़ी शख्सियत है, ये मसले को हल कर देंगे, आपकी वालदा जन्नत में चले जाएंगी। उसके बाद पसंद आ गई, उसने कहा बेहतरीन बात है, हालांकि तो है ना मुसलमान हुए तो क्या है। उसने कहा ठीक है, उसने उनको मतरा कर दिया कि भाई आपको मेरी माँ के साथ कब्र के अंदर जाना है, क्योंकि मान लो उसने कहा भाई शिया, बहरहाल कुछ भी हो जाए शिया शिया होता है। उसने कहा आप किन चक्करों में आ गए, आपको कब्र में नहीं जाना क्या? उनका मुझे भी जाना है, तो कब मैं तो आपके साथ जाऊंगा, इसको भेजे उनके साथ। मसले को बकी ने हल कर लिया, उसने ये बात तो बहुत सही कही तुमने यार, तुम तो बड़े आदमी हो, तुम मेरे साथ जाओगे, छोटा मुफ्ती जो है ना ये माँ के साथ, और वो मुफ्ती माँ के साथ चला गया। बाबा तशय्यो कहाँ से किस तरह से यहां तक पहुंची है, हजारों लोगों की कुर्बानी है, हजारों लोगों की मेहनत है, हजारों लोगों की जद्दोजहद है, बड़े बड़े लोगों ने खून जिगर पिलाया है तब तशय्यो यहां तक पहुंची है। अगर पाकिस्तान की तशय्यो आलम इस्लाम में उस तरह से रोल प्ले नहीं कर पा रही तो उसमें कमजोरी हमारी है ना, कि तशय्यो या मकतब तशय्यो की खराबी है ना, हमारी खराबी है। और हमें एक बार रिव्यू करना होगा अपने रवैयों को, इस तरीके से हम किसी जगह पर भी नहीं पहुंच सकेंगे। बहुत माजरत चाहता हूँ, समा खराशी रही है, बुजुर्गों के साथ भी थोड़ी बहुत अगर सख्त बात हो गई तो मैं यहीं पर उसकी माजरत चाहता हूँ आप लोगों से। खुदा ने तौफीक दी तो इंशाल्लाह फिर दोबारा किसी और मौजू पर कहीं और फिर मुलाकात करेंगे। दुआओं में हम यही कहते हैं कि बहुत सारी दुआएं आप लोगों के दिलों में होंगी, हर मोमिन परेशानी का शिकार है, शादियों का इशू भी होगा, नहीं हो पा रही होंगी, रोज़ी के इशू भी होंगे, जॉब्स नहीं लग पा रही होंगी, और भी बहुत सारे मसाइल आप लोग होंगे, लेकिन मैं ये सारी दुआएं नहीं करवाते कि करके मैं कहता हूँ कि हम एक ही दुआ करें कि खुदा जल्द अज जल्द इमाम ज़माना का ज़हूर कर दे ताकि सारे मसाइल हमारे हल हो जाएं। दुरूद पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।